بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ وظائف تھوڑے بھی کافی ہیں، اصل اور بڑی چیز احکام کا اتباع اور اپنے اعمال کی اصلاح. میں یہ اس ٹائم یہ وظیفہ کرتا ہوں اور فلاں وظیفہ کرتا ہوں، اس سے بھی اہم چیز ہے اللہ کے احکامات پورے ہو رہے اور اپنے اخلاق کی درستگی کی فکر ہے، اس کی اصلاح اور اعمال کی اتباع، یہ اصل تربیت ہے، یہ اصل تربیت، اس کا اہتمام. بس اوقات وظائف ہوتے ہیں لیکن غیبت نہیں چھوٹتی، گھروں میں جو نوک چوک ہوتی ہے وہ نہیں چھوٹتی، مزاج میں جو طنز اور تنقید ہوتی ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی. زبان اور آنکھ کے لحاظ سے جس برائی کا شکار ہے اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، وظائف چل رہے ہیں. یہ جہالت ہوتی ہے، صحبت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آدمی وظائف کو دینداری سمجھتا ہے. اس کا نام وہ بزرگی سمجھتا ہے. فرمایا اصل چیز احکام کا اتباع ہے کہ معاملات میں اللہ کا حکم پورا ہو رہا، خوشیوں میں اللہ کے حکم کی پیروی ہو رہی، معاشرت میں اللہ تعالی کا حکم اور ہدایت پر عمل ہو رہا، اخلاق کی درستگی ہے، یہ اصل دینداری، اصل دینداری. اور اس دینداری سے آدمی کی زندگی میں کشش آتی. جو اسلام کا حسن ہے نا، خوبصورتی ہے، وہ دوسرا بھی محسوس کرتا ہے، دوسرا بھی محسوس کرتا. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے. فرمایا حضرت نماز میں اور قرآن شریف پڑھتے وقت کئی طرح کے خیالات آتے ہیں. نماز پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت کئی طرح کے خیالات آتے، اور ان کے دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دور کیسے ہو؟ سب کے ساتھ معاملہ ہے. جو خیالات بالکل نہیں آتے وہ تلاوت کے وقت آنے لگتے ہیں، نماز میں آنے لگتے ہیں. کیسے اس کی اصلاح ہو؟ حضرت فرمایا جو خیال بلا ارادہ آوے وہ مضر نہیں، اور اس کی پرواہ بھی نہ کرو. ہاں جو خیالات لے کے آؤ وہ برے ہیں، یا جو خیالات باقی رکھو وہ برے. جو غیر اختیاری آپ کے دل میں کوئی خیال آ رہا وہ کوئی مضر نہیں، اس کی آپ فکر ہی نہ کریں. جب فکر نہیں کریں گے تو پریشانی بھی نہیں رہے گی، وہ آنا بھی کم ہو جائیں گے. اس سے آپ کی نماز کے خشوع میں کوئی فرق نہیں، آپ کی تلاوت کے بڑھیا ہونے میں کوئی فرق نہیں، غیر اختیاری، اپنے اختیار سے تو آئے نہیں. یہاں آیا اور پھر آپ اس میں گم ہو گئے، آپ اس خیال میں مشغول ہو گئے، یہ بری ہے، ایسا نہ کریں. باقی اگر خیالات آئیں تو اس کی فکر نہ کریں، اس کا اہتمام ہو. فرمایا جو خیال بلا ارادہ آوے وہ بالکل مضر نہیں، اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا گناہگار آدمی ہوں جس کیا کروں جس سے نماز اور قرآن میں پڑھنے وقت خوب دل لگے. فرمایا بس اپنی طرف سے دل لگاؤ، پھر لگے نہ لگے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اپنی طرف سے دل لگاؤ، باقی پھر لگے نہ لگے اس کی فکر نہ کرو، آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں. اب ثواب دل لگانا یہ تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، بس اتنا ہی کر لو، باقی لگنا نہ لگنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اور اس سے ثواب کی کمی اور زیادتی میں فرق بھی نہیں آتا، آپ کو ثواب پورا ملے گا. فرمایا ایک مرض یہ ہے کہ جب کوئی مجھے بغیر میرے قصور کے برا کہتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، نقصان تو کوئی نہیں پہنچاتا، لیکن دل کڑتا رہتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہ جب مجھے کوئی میرے قصور کے بغیر برا کہتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، نقصان تو نہیں پہنچاتا، لیکن دل کڑتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. حضرت فرمانے لگے یہ کوئی بیماری نہیں، یہ طبیعی ہے، کوئی مرض نہیں، یہ طبیعی ہے، لیکن بس اس کی ایک حد ہے. سو حدود تم خود ادا کر دیتے ہو، اتنا خیال رکھو کہ یہ مدت ناراضگی کی وہ مدت نہ بنے جس سے منع ہے، تین دن سے اوپر، ٹھیک ہے، یہ ناراضگی کا باعث نہ بنے اور قطع تعلق کا باعث نہ بنے. باقی اگر طبعاً تمہیں جسے کہیں کہ کڑتے ہو، یہ طبیعی بات ہے، باقی تم اسے بلا بھی لیتے ہو اور تم اس سے بات چیت بھی کر لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ ٹھیک. کچھ چیزیں انسان کی طبعاً بھی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تو وہ انسانی طبیعت ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. نماز اچھی طرح دل نہیں لگتا، جی چاہتا ہے کہ جلد فارغ ہو جاؤں، اس طرح دعا بھی ہوتی ہے، جلدی سے دعا ختم کر دیتا ہوں، دیر تک دعا مانگنے میں طبیعت گھبراتی ہے. فرمایا بتکلف لگاؤ، خواہ لگے یا نہ لگے، اور بتکرار ایسا کرنے سے دل بھی لگنے لگے گا. جب آدمی کی خطاطی اور تحریر ٹھیک نہیں ہوتی تو آدمی لکھنے سے اکتاتا ہے، تو میاں اکتاؤ نہیں، بس لگے رہو، ایک وقت بھی آئے گا لکھنا اچھا ہو جائے گا، تو بتائیے لکھنے کا جی بھی چاہے گا نہیں چاہے گا، جی بھی چاہے گا، بلکہ اتنا جی چاہے گا جہاں موقع ہے کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دے گا. تو ایسی اگر دعا میں اور نماز میں جی نہیں لگ رہا تو بتکلف لگاؤ، جب مسلسل لگاؤ گے ایک وقت آئے گا جی لگنے لگے گا. لمبی دعا کرنے کا جی چاہے گا، لمبی نماز پڑھنے کا جی چاہے گا، یہی علاج ہے اس کا، اور کوئی علاج نہیں. ایک منٹ کی دعا کرتے ہو بتکلف، اس کو تین منٹ پہ لے جاؤ، بتکلف اسے پانچ منٹ پہ لے جاؤ. آج مشکل ہو رہی ہے، ایک وقت آئے گا آسان ہو جائے گا. رکوع میں آپ نفلی سنتیں پڑھ رہے ہیں، رکوع میں آپ تین مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، آپ اس کو تین سے پانچ کر لیں، آپ اسے پانچ سے سات کر لیں، ایک وقت آئے گا آسان ہو جائے گا، آپ کا جی لگنے لگ جائے گا، آپ کا دھیان ہونے لگ جائے گا. آپ بتکلف ہی کریں. ابھی کیا ہوتا ہے، جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤں، جلدی سے دعا سے فارغ ہو جاؤں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ بتکلف اس میں جی لگاؤ اور اس میں وقت بڑھاؤ، ایک وقت آئے گا یہ چیزیں اچھی ہونے لگ جائیں گی، جی لگنے لگ جائے گا. علاج بھی یہی ہے، ہمیں اپنی خاص طور پہ نوافل میں اور اپنی سنتوں میں اس کی مشق کرنی چاہیے کہ ایک تو نئی نئی صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے بھی دل دھیان رہتا ہے. دوسرا، اپنی تسبیحات میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، اس سے بھی دل متوجہ رہتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اپنے فاتحہ، اپنی تلاوت، اپنی تسبیحات اتنا زور سے پڑھے کہ اس کے کان سننے لگے. پاس پڑھنے والا تو نہ سنے، لیکن خود اس کے کان سنے. دماغ ایک وقت میں ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب آپ کی تسبیح اور تلاوت کی طرف آپ کا دماغ متوجہ ہوگا تو دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائے گا. لیکن مشق کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا اہتمام چاہیے، ورنہ تو جیسے بٹن دباتا ہے تو پنکھے چلنے شروع رہتے ہیں، ایسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو خود بہت انا آتینا زبان پہ آ جاتی، مشین کی طرح وہ تین تسبیحات زبان پہ آ جاتی. بس اوقات اتنی غفلت ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ آدمی نماز مکمل کر لیتا ہے، اسے یاد نہیں ہوتا کہ اس نے کون سی صورتوں کی تلاوت کی، کیونکہ وہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ایک عادت بنی ہوئی ہے، بے خیالی میں وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو نماز اور سنتوں میں، نفلوں میں اس کی مشق کرنی چاہیے کہ تسبیحات تین کے بجائے پانچ، پانچ کے بجائے سات، سات کے بجائے نو، اور نئی نئی تلاوت، نئی نئی آیات کی تلاوت. اور تیسری چیز، اتنی زور سے پڑھے کہ کم از کم اس کا دماغ اس کی طرف متوجہ ہو، اس کے کان سن رہے ہو، ہونٹ ہل رہے ہو. تو اس سے انشاءاللہ کسی قدر نماز میں دھیان رہے گا، دل لگنے لگ جائے گا. بس یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم یہ کریں. پھر بھی اگر خیالات آئے کوئی مضر نہیں، آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی کوشش کر کے دل لگانے کی کوشش کی. نماز بڑھیا، سبحان اللہ، یقین جانیے نماز بڑھیا اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ ہماری پوری زندگی پہ اثرات ڈالتی، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری شریعت نے بتائی. نماز بڑھیا، تلاوت بڑھیا، یہ آپ کی پوری زندگی پہ اثر انداز ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے تربیت کا ایک عالمی نسخہ عطا فرمایا، مشرق مغرب شمال جنوب امیر غریب پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے سب کے لیے یہ نسخہ، عالمی نسخہ. اور دیے کس نے ہیں؟ اللہ کریم نے. فرمایا کرتے تھے اس نسخے کے دو اجزاء ہیں، ایک نماز بڑھیا، دوسری تلاوت بڑھیا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، ادو سلانی کا اقم الصلاۃ کا، نماز بڑھیا، تلاوت بڑھیا، نماز بڑھیا. یہ اصلاح اور تربیت کا عالمی نسخہ ہے. اب ہم تربیت تو چاہتے ہیں لیکن تلاوت نہیں کرنا چاہتے ہیں, تربیت چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے نماز پہ محنت نہیں کرتے. بھئی کون سی تربیت ہے, کون سے وظائف ہیں بھائی؟ حضرت کوئی وظیفہ دے دے, بس وظیفہ دے دے بھائی. سب سے بڑا وظیفہ تو اللہ کے احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات اچھی طرح کرو. تو نماز بڑھیا ہو, ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جو ہماری عمر بڑھ رہی ہے ہماری تلاوت اور ہماری نماز بڑھیا ہوتی چلی جائے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما. ہم میرے عزیزو فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے, اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے. ہم تھوڑی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرما دے, خاص رحمت فرما دے. فرمایا دل نہیں لگتا تو بتکلف دل لگاؤ. اب خواہ لگے یا نہ لگے, بتکرار ایسا کرنے سے دل بھی لگنے لگے گا, دل بھی لگنے لگے گا. ہر دعا فرمائیں اللہ تعالی خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ہاں بھائی دعا بھی کرتے ہیں بس آپ تدبیر بھی کرتے رہے. ہاں آپ, ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ تدبیر بھی کرتے رہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. دنیا کے معاملے میں تدبیر کرتے ہیں نا پھر دعا کے لیے کہتے ہیں نا. ہاں گھر کا دیوار کا گھر کا دروازہ بند کر دے, کباڑ بند کر دے اور اندر بیٹھے رہے اور کیا دعا کر اللہ تعالیٰ رزق دے دے. ایسا تو نہیں کرتے. شادی نہ کرے اور کہ بھائی دعا کرے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے, ایسا تو نہیں کرتے نا بھائی. دعا کرے بیٹا دے دے. حضرت شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی تھے, حضرت کے ہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے, حضرت ہمیشہ دعا کرا کرتے تھے حضرت دعا کرے اللہ اولاد دے دے. ایک دن حضرت نے پوچھ لیا بھائی شادی بھی ہوئی؟ حضرت شادی تو نہیں, کافر تیرے پیٹ سے ہوگا. خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, دعا بھی کیجئے تدبیر بھی کیجئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہارا اسلام پہ خاتمہ ہو. اللہ کہہ رہا ہے تم مرنا نہیں مگر اسلام پہ. بھائی اسلام پہ مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تدبیر کرو نا میاں. جب زندگی اسلام پہ گزارو گے تو موت بھی اسلام پہ آئے گی. جب زندگی اللہ کی فرما برداری پہ گزارو گے تو موت بھی اسی پہ آئے گی. تو اللہ کی فرما برداری کی تدبیر اختیار کرو اور پھر دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرما دے. بڑی چیز ہے یہ, اتنی بڑی دولت آسانی سے تو نہیں ملتی. تو تدبیر بھی کیجئے اور دعا بھی کیجئے تو پھر خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. ہاں سب کو نصیب فرما دے, یہ بڑی دولت. اور واقعی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ اس گھڑی کا گھاٹا اس کا کوئی ازالہ نہیں. اس موت کی گھڑی میں یہ گھاٹا ہو جائے اس کا کوئی ازالہ نہیں, اور اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں, اور اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں. اور اس دولت کے ساتھ خاتمہ ہو جائے اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں, اس سے بڑی کمائی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا نفع کوئی نہیں ہے. تو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, نیک بندوں سے دعائیں کرانی بھی نہیں چاہیے, کرانی بھی چاہیے, اور تدبیر بھی کرنی چاہیے, تدبیر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اور ہر وہ چیز جو خاتمہ ایمان میں رکاوٹ بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ سے فرمایا کرتے تھے, عائشہ چھوٹی نیکی کو چھوڑو نہیں, اس لیے کہ ہر چھوٹی نیکی میں مغفرت کی خاصیت ہے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو نہیں، اس لیے کہ ہر گناہ میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس میں عذاب کی خاصیت، بڑے سانپ سے آپ بچتے ہیں تو ایسا نہیں کہ چھوٹے سانپ کو اپنے بستر پہ لے آتے ہیں، بڑی آگ سے بچتے ہیں ایسا نہیں چھوٹی چنگاری آپ اپنے بیگ کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہاں تو میری عقل کام کرتی ہے کہ بڑے سانپ کے زہر سے بھی جان چلی جاتی ہے، چھوٹے سانپ کے اندر بھی زہر ہے، اس کے اندر بھی موت کی خاصیت ہے، وہاں تو عقل کام کرتی ہے کہ چھوٹے سانپ کے اندر بھی موت کی خاصیت ہے، اس کا زہر بھی موت کی خاصیت رکھتا. تو یہاں تو پیارے نبی نے بتایا بھائی بنا بڑا یا چھوٹا اس کے اندر عذاب کی خاصیت ہے، اس لیے کسی گناہ پہ اصرار نہ کرنا، کسی گناہ پہ جری نہ ہونا، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے زندگی میں نہ رکھنا، اس میں خاصیت ہے. اور وہی گناہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے حفاظت فرمائے خاتمہ ایمان سے محروم کر دیتا، خاتمہ ایمان سے محروم کرتا، وہی تو عذاب ہے، وہی تو عذاب ہے. بس اوقات آدمی دیکھتا ہے دنیا میں کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو اللہ کے نیک بندے کو ستاتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے اعلان جنگ. دنیا میں تو جنگیں ہوتی ہیں اور طاقتور کمزور کا سب کچھ ختم کر دیتا ہے، یہاں اللہ سے یہ جنگ کرتا ہے اور اس کی دنیا کی ٹھاٹ واٹ میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی دنیا کی شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں آتا. تو دھوکہ ہوتا ہے کہ کیسی جنگ ہے اللہ کی، اس کی نہ ٹھاٹ واٹ میں فرق آیا نہ اس کی دنیا کی نعمتوں میں فرق آیا، کس جگہ. تو آپ جانتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے قیمتی اس کی چیز ضائع کی جاتی ہے، اس کی قیمتی چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی طرح جب اللہ کا نافرمان اللہ کے نیک بندوں کو ستاتا ہے تو اس کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایمان، ہدایت. ایسا شخص بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے، اللہ سے اعلان جنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. باقی دنیا تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تمہیں یہ ٹھاٹ باٹھ نظر آتی ہے، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اصل جو قیمتی چیز ہے اللہ سے اعلان جنگ کے نتیجے میں اس سے وہ معروم ہو جاتا، ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا، ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا. ایسی بھائی گناہ میں عذاب کی خاصیت ہے. ہم دیکھتے ہیں گناہگار تو مزے کر رہے ہیں، گناہ کی عذاب کی خاصیت کیسی؟ ارے میاں عذاب کی خاصیت یہی ہوئی، اللہ حفاظت فرمائے، خاتمہ کفر پہ ہوا، خاتمہ ہدایت کے بغیر ہوا، خاتمہ صحیح نہیں ہوا، یہ اس گناہ کا اثر ہوا. ہم تو یہ ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر قدر و قیمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ دنیا اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دشمنوں مشرکوں کو کافروں کو نہ دیتا. اللہ کے نبی نے یہی بتایا اصل سرمایہ تو یہ ایمان ہدایت ہے، گناہوں کی نحوستوں سے یہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ستانے سے یہ چلا جاتا ہے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ نہ دیکھو. اللہ تعالیٰ بھائی دین کی سمجھ نصیب فرما دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین، ہمیں جسمانی روحانی طور پہ صحت عطا فرما، روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا ظاہر باطن اپنے پسند کا فرما، ہمیں ایمان یقین کی دولت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں ظاہری باطنی اخلاق نصیب فرما، برے اخلاق سے باطنی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، بڑھیا نماز نصیب فرما، تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، اس پہ استقامت عطا فرما، ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، برائی سے بروں سے ہم سب کی حفاظت فرما، شر سے شریروں سے ہماری حفاظت فرما، اپنے نیک لوگوں کی عظمت محبت احترام صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے بے دینوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اپنے فضل سے مولا کریم غزہ کی سرزمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا۔ اے مولا کریم، ان کی استقامت، ان کا صبر، ان کا اپنی ذات پہ یقین، یہ خوبیاں امت میں زندہ فرما۔ اے مولا کریم، امت کے اندر بھی دینی اہمیت پیدا فرما، ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے اہل اسلام کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے خطرات سے محفوظ فرما، یا ایمان اسلام کا بول بالا فرما، ہمیں خدمت کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔